أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت صدق الله العظيم سورة النساء کی آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ رشتے بیان کیے ہیں خواتین کے جو ایک مرد کے لیے محرم ہیں. پھر محرم بھی دو طرح کے رشتے ہیں, ایک ہے عبدی محرم, یعنی وہ خواتین کے جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, محرمات عبدیہ, اور وہ خواتین کے جو عارضی محرم ہیں کہ جن سے وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا لیکن بعد میں ان سے نکاح کا امکان ہے. اب وہ جو عبدی محرمات ہیں پہلے ان کا بیان ہے. حرمت علیکم امہاتکم, تمہارے لیے محترم کر دی گئیں تمہاری مائیں, وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں, واخواتکم اور تمہاری بہنیں, وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں, وخالاتکم اور تمہاری خالائیں, وبنات الاخی اور تمہاری بھتیجیاں, وبنات الاخت اور تمہاری بھانجیاں, وامہاتکم اللاتی ارزانکم اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور اس مدت میں جبکہ بچہ دودھ پیتا ہے جو مدت رضاعت ہے, اور اگر بڑی عمر میں دودھ پی لیا ہے تو پھر اس سے رضاعت کا رشتہ قائم نہیں ہوتا. وہ جو 2 سال یا 2.5 سال کا عرصہ ہے اس دوران اگر کسی خاتون کا دودھ پیا ہے تو وہ اس کی رضائی ماں ہے, اس سے اس کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا. وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ, اور وہ جو تمہاری رضائی بہنیں ہیں, جو تمہاری رضائی ماں کی بیٹیاں ہیں وہ تمہاری بہنیں ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُم, اور جو تمہاری خوش دامن ہیں, تمہاری بیویوں کی مائیں. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم, اور بیٹیاں تمہاری ان بیویوں کی جو تمہارے حجرے میں ہیں, وہ بیٹی وہ بیویاں, اللاتی دخلتم بہن, کے جن سے تم نے تعلق قائم کر لیا ہے. اب یہ فی حجورکم کے الفاظ اضافی طور پر ہیں, وہ اگر تمہارے حجروں میں نہ بھی ہوں, تمہارے گھر پہ نہ بھی ہوں, تب بھی تمہاری ان بیویوں کی بیٹیاں کہ جن سے تمہارا تعلق قائم ہو چکا ہے, اور وہ ظاہری بات ہے ان کی بیٹیاں سابقہ شوہر سے ہیں کسی اور شوہر سے ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنْ, اور اگر تم نے ان کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو پھر کوئی گناہ نہیں. ایک خاتون کے ساتھ تعلق قائم نہیں ہوا, نکاح ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی اور طلاق کی نوبت آ گئی, تو اب اس خاتون کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. لیکن اگر ایک خاتون سے نکاح ہو گیا اور رخصتی بھی ہو گئی, تو اب اس خاتون کی اگر کوئی بیٹیاں ہیں سابقہ شوہر سے تو ان کے ساتھ نکاح حرام. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, اور وہ عورتیں جو تمہارے سگے بیٹوں کی بیویاں ہیں, تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہیں. منہ بولے بیٹے کی نہ کوئی حیثیت ہے, نہ اس کی بیوی بہو ہے, نہ اس کی بیوی کے لیے حرمت کا رشتہ ہے. جو تمہارے سگے بیٹے ہیں ان کی بیویاں, یعنی جو تمہاری بہو ہے, یہ وہ رشتے ہیں سب کے سب جو عبدی طور پر حرام ہیں, ان سے نکاح کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اب عارضی محرم رشتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ, اور یہ کہ تم دو بہنوں کو نکاح میں جمع کر لو. جب تک ایک خاتون تمہارے نکاح میں ہے اس کی بیوی سے تمہارا نکاح, اس کی بہن سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رکھی جا سکتی. ہاں اگر اس خاتون کو تم طلاق دے دو, اب اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہو. یا اس خاتون کا انتقال ہو جائے تو پھر تم اس کی بہن سے نکاح کر سکتے ہو. تو یہ وقتی محرم ہے. اللہ کے رسول نے اس میں مزید اضافہ فرمایا, اور وہ یہ ہے کہ خالہ اور بھانجی اور پھوپھی اور بھتیجی کو بے وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا. یعنی جب تک تمہارا ایک خاتون کے ساتھ نکاح ہے, تو تم اس کی سگی بہن، اس کی خالہ، اس کی بھانجی، اس کی پھوپھی اور اس کی بھتیجی سے نکاح نہیں کر سکتے. ہاں اگر اس خاتون کا انتقال ہو جائے تو پھر وہ نکاح ہو سکتے ہیں. ان اللہ کان غفور الرحیم، ماضی میں اگر اس حوالے سے کوئی احتیاط نہیں تھی تو ظاہری بات ہے ابھی حکم بھی نہیں آیا تھا، تو ماضی میں جو کچھ ہوا فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب ایک اور عارضی محرم کا ذکر، والمحصنات من النساء، اور وہ خاوند والی، اور وہ عورتیں جو خاوند والی ہیں، جس عورت کا بھی کسی مرد کے ساتھ نکاح ہے، جب تک وہ مرد اسے طلاق نہیں دیتا، عدت پوری نہیں ہوتی، اس سے بھی نکاح وقتی طور پر حرام ہے. ہمارے ہیں اس حوالے سے بڑے بڑے جرائم ہوتے ہیں، اخبار میں خبریں آتی ہیں کہ خاتون اپنے آشنا کے ساتھ فرار، شوہر والی ہے، بچوں والی ہے، نہ طلاق دی نہ کچھ ہوا اور فرار ہو گئی، اور اس کے بعد دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں، اور قاضی کو تو پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، اور وہاں جا کے نکاح کر لیتے ہیں. یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا، یہ نکاح حرام ہے. جب تک ایک عورت کسی مرد کے نکاح میں ہے، اس وقت تک اس کا کسی اور مرد کے ساتھ نکاح وہ حرام ہے. الا ما ملکت ایمانکم، سوائے تمہاری کنیزوں کے. آج میدان جنگ میں ایک شادی شدہ خاتون آئی دشمن کی طرف سے لڑنے کے لیے اور قیدی بن گئی، تو گو کہ وہ شادی شدہ ہے اور کفار میں اس کا شوہر موجود ہے، لیکن وہ چونکہ کنیز ہے تو کنیز کے طور پر اس کے ساتھ تعلق جائز ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تم پر لکھا ہوا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب کا ایک ترجمہ حکم بھی ہوتا ہے، یہاں بھی اسی معنی میں کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا لکھا ہوا حکم ہے تم پر. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ تمہارے لیے جو بھی خواتین ہیں وہ حلال کر دی گئی. بڑا وسیع دائرہ ہے، یہ رشتے حرام ہیں، ان عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ جہاں چاہو نکاح کرو. ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مساکین، کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے قید نکاح میں لانے والے بنو، نہ کہ محض لذت لینے والے. اپنے مالوں کے ذریعے مراد یہ کہ تمہیں مہر دینا پڑے گا، تو مہر دے کر تم خواتین سے نکاح کرو، لیکن نیت ان کو بسانے کی ہو. محض یہ نہ ہو کہ بس ایک نکاح کریں گے پھر طلاق دیں گے پھر اور کریں گے پھر اور کریں گے، یہ وہ چیز نہیں ہے. جس خاتون سے بھی نکاح کرو اس نیت کے ساتھ کرو کہ یہ نکاح میرا ہے اس کے ساتھ زندگی بھر کے لیے. فمستمتعتم بہ منہن، تو جب تم ان خواتین سے تعلق قائم کر چکو، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو انہیں ان کے مہر دو جو طے شدہ ہیں، جو تم نے مقرر کیے ہیں وہ مہر دو. میں نے پہلے عرض کیا اگر مہر دینے کی نیت نہیں تھی اور نہ دیا ہے تو آدمی قیامت کے دن زانی شمار ہوگا. بلا جناح علیکم، ہاں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما ترازے تم بہی من بعد الفریضہ، کہ تم مہر طے کرنے کے بعد آپس میں کچھ طے کر لو. اس سے پہلے بات آ چکی، اگر خاتون خود ہی اس مہر میں سے کچھ معاف کر دے، اور یا یہ ہے کہ بعد میں ایسے حالات پیدا ہوں کہ تم مہر دینے کے قابل نہیں رہے، اس وقت تم اس سے درخواست کر سکتے ہو کہ بھئی میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اتنا مہر دوں گا، مجھے دینا چاہیے، لیکن تمہیں میرے حالات تو پتا ہے، اگر تم کچھ رعایت کر دو اور وہ رعایت کر دے تو اجازت ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. ومن لم یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المؤمنات، اور جو کوئی تم میں سے حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی آزاد مومن خاتون سے نکاح کرے، اس لیے کہ آزاد مومن خاتون کا مہر زیادہ ہوتا تھا اور وہ مہر دینا وہ شاید کسی کے لیے ممکن نہ ہو، تو پھر کیا صورت ہے؟ فمما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، تو پھر جو بھی تمہاری کنیزیں ہیں مومن ان میں سے نکاح کر لو. واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے. شرط تو لگا دی کہ جو بھی کوئی مومن کنیز ہے تمہاری ملکی یمین میں سے اس سے نکاح کرو، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں، اس کا تعلق ظاہری بات ہے کہ انسان کے قلب سے ہے، دل ایمان اصل تو دل میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کے باطن میں ایمان ہے کہ نہیں. بعضکم من بعض, تم ایک دوسرے میں سے ہو, ان کنیزوں کو گھٹیا نہ سمجھو, وہ بھی انسان ہے اور وہ بھی اللہ کی مخلوق اور آدم علیہ السلام اما ہوا کی بیٹی ہیں. اب وہ تو ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہ بیچاری کنیز بن گئی, لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کی بھی ایک حیثیت ہے, اس کی بھی عزت ہے. تم میں سے بعض میں سے ہیں, تم ایک دوسرے میں سے ہو, سب کے سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو, ایک ہی خالق کی مخلوق ہو. فن کے ہو ہننا بے ازن اہل ہننا, ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. البتہ جب مالک اجازت دے دے اپنی کنیز کے بارے میں کہ اس کا نکاح فلاں شخص سے ہو جائے, اب مالک اس کنیز کے ساتھ تعلق قائم نہیں رکھے گا. ایک وقت میں ایک خاتون کے ساتھ تعلق ایک ہی مرد کا ہوگا, تاکہ اگر اولاد ہو تو پھر بالکل واضح ہو کہ اولاد کس کی ہے. تو مالک نے اجازت دے دی اور اب نکاح ہو گیا اس کا کسی شخص کے ساتھ. اب اس شخص کو خرچہ اس لیے کم پڑتا تھا کہ مالک کہ ہاں وہ کام کاج کرتی تھی اور مالک اس کا خرچہ برداشت کرتا تھا, لہذا اس پر بوجھ کم ہے خرچے کا بھی اور اس کا کنیز کا مہر بھی کم ہے. اس وجہ سے وہ لوگ جو مالی حیثیت میں کم ہوں اور آزاد مومن خواتین سے نکاح نہ کر سکیں, انہیں اجازت ہے کہ وہ پھر کسی کنیز سے اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کر لیں. فن کہ وہ ہننا بے اس نے آلے ہننا, نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے. وآتو ہننا اجورا ہننا بالمعروف, اور انہیں ان کے مہر دو دستور کے مطابق. محسنات, اور وہ کنیزیں بھی پھر قید نکاح میں آئیں, گھر بسانے کے لیے آئیں, غیر مصافحات محض لذت لینے کے لیے نہ آئیں. بلا متخذات اقدام, اور نہ ہی کچھ چھپی دوستی آشنائی کرنے کے لیے آئیں. فیضا احسننا, اور پھر جب وہ قید نکاح میں آ گئیں. فین اتعین بفاحشت, اور پھر اگر وہ کسی بیائی کا ارتکاب کرے, اس لیے کہ بہرحال لونڈی پتہ نہیں کہاں کہاں سے بکتی ہوئی آئی ہے اور کئی مردوں کے پاس سے گزری ہے, اس کا وہ کردار تو نہیں ہوتا کہ جو کردار ایک آزاد خاتون کا ہوتا ہے. تو لہذا امکان ہے کہ وہ پھر اپنی عادت سے مجبور ہوگی, کسی اور مرد اس کے ساتھ ملوث ہو سکتی ہے. تو اگر وہ نکاح میں آنے کے بعد کسی کھلی بیائی کا ارتکاب کرے یعنی زنا کرے, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, تو پھر جو آزاد خاتون کے لیے سزا ہے اس میں سے اس کی سزا آدھی ہوگی. یعنی آزاد مومن خاتون جو کماری تھی اس کی سزا شریعت میں ہے, اگر وہ زنا کرتی ہے تو 100 کوڑے, تو کنیز کو 50 کوڑے مارے جائیں گے, اس لیے کہ کنیز اس سے پہلے وہ محفوظ نہیں رہی, نہ جانے کتنے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی وہ اس شخص کے نکاح میں آئی ہے. لہذا اس کنیز کو 50 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. ذالک لمن خشی الانات منکم, اور یہ کنیز سے نکاح کی اجازت تم میں سے اس کو دی جا رہی ہے جو اپنے بارے میں مشقت کا اندیشہ رکھتا ہو, جس کو ڈر ہو اگر میرا نکاح نہ ہوا تو میں کہ غلط کام میں نہ پڑ جاؤں, اس کو اجازت ہے اس کی. مان تصبرو, اگر تم صبر کرو, خیر اللہکم, یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کنیز سے نکاح کرنا کو پسندیدہ نہیں ہے, وہ کنیز اتنے زیادہ پاکیزہ کردار کی ہو نہیں سکتی جو بھی اس بیچاری کے حالات رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالو ہی نہ. مان تصبرو, اگر تم صبر کرو, خیر اللہکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم, اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکامات کو کھول کھول کے بیان کرے. ابھی کتنی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے احکامات آ رہے ہیں, یتیم کے حقوق, عورتوں کے حقوق, وراثت کے احکامات, اسی طریقے پر گھر کی زندگی کے حوالے سے ہدایات. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کھول کے احکامات کو بیان کرے. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, اور تمہیں اللہ تعالیٰ بتائے واقعات ان لوگوں کے جو تم سے پہلے گزرے ہیں, ان کی ہدایت دے, ان کے واقعات سنو. برے لوگ ہیں, برا انجام ہو, اسے عبرت حاصل کرو. اچھے لوگ ہیں, ان کی مثال کو اپنے لیے نمونہ بناؤ, اس کے مطابق عمل کرو. تو ماضی کے واقعات سے گویا تم سبق لو. وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ, اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پہ نظر کرم کرے. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. شریعت دینا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر نظر کرم ہے، اور ماضی کے واقعات بتانا بھی نظر کرم ہے تاکہ تم ماضی کے واقعات سے عبرت حاصل کر کے برے انجام کی طرف نہ جاؤ، اور شریعت پر عمل کر کے تم میں سے ہر ایک کا مال، ہر ایک کی جان، ہر ایک کی آبرو محفوظ ہو جائے. پس منظر ان آیات کا یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے تھے اور آج بھی ایسے ہیں، خاص طور پر عیسائیوں کا تو یہ تصور ہے کہ شریعت ایک مصیبت ہے. بعض اتنا سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں شریعت ایک لعنت ہے معاذ اللہ، اس کی وجہ سے آدمی خام خائی گلٹی کانشیس ہوتا رہتا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، خام خائی. لہذا کہا جاتا ہے انگریزی میں کہ نتھنگ از گڈ، نتھنگ از بیڈ، بٹ تھنکنگ میک اٹ سو. لہذا جس چیز کو تم سمجھتے ہو ٹھیک ہے وہ کرو. کیا ہے، ایک لڑکا لڑکی ساتھ رہ رہے ہیں، آزادی ہے، فریڈم ہے، کیا ہے تمہیں، ان دونوں کی مرضی ہے، ٹھیک ہے ساتھ رہ رہے ہیں، دو مرد آپس میں تعلق قائم کیے ہوئے، تمہیں کیا ہے، ان کی مرضی ہے، جس طرح چاہیں. قانون سازی کر دی گئی کہ بالکل جائز ہے دو مردوں کی شادی ہو سکتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، شریعت نعمت ہے، اس کے ذریعے سے ہر انسان کی جان، ہر انسان کی آبرو، ہر انسان کا مال اس کو تحفظ ملتا ہے، اور خواہشات نفس کی پیروی ہوگی، اور ہر انسان جو جی میں آئے گا کرے گا تو اس سے لازمن کسی دوسرے کا استحصال ہو رہا ہوگا، کسی دوسرے کا نقصان ہو رہا ہوگا. شریعت کہتی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ تعلق قائم کرو تو پہلے اس کے ساتھ، میں نے عرض کیا، وعدے کرو، زندگی بھر اس کا ساتھ دو گے، اس کی حفاظت کرو گے، اس کے سارے خرچے اٹھاؤ گے، اس کو مہر دو گے، وراثت میں اس کا حصہ ہوگا. یہ ظلم ہے لڑکی کے ساتھ کہ کوئی وعدہ نہیں ہے اور ساتھ رہ رہے ہیں، اور جب تک جی چاہ اس کے ساتھ رہے، بعد میں اس کو چھوڑا کسی اور کے ساتھ ملوث ہو گئے. ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ ہے کہ بڑے خوشنما الفاظ استعمال کرتے ہوئے فریڈم، آزادی، اور اس کے ذریعے سے دھوکہ دیا جاتا ہے، اور مظلوم طبقوں کا، عورتوں کا، یتیموں کا، ان کا استحصال کیا جاتا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تم پہ نظر کرم کرے. ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ، بالکل بہت دور کاٹ جانا، شریعت سے بہت دور چلے جاؤ، اور من چاہے زندگی بسر کرو. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، تو شریعت سے تو معاشرہ جنت بن جائے. ہر آدمی دوسرے کے مال، دوسرے کی جان، دوسرے کی آبرو کا خیال پاس کر رہا ہو، خیال کر رہا ہو، تو کتنی اس سے معاشرے کے اندر ایک اچھی فضا پیدا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت پیدا کرے، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا، اس لیے اللہ نے یہ شریعت کے ضابطے دیے. اب اس کے بعد پھر احکامات شریعت، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق مت کھاؤ. ہاں خود سے تمہیں کوئی تحفہ دے دے، تمہاری دعوت کر دے تو ٹھیک ہے، کھا سکتے ہو، لیکن ناحق غلط طریقے سے مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا ان تراضی منکم، سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان تجارت ہو باہمی رضامندی سے، اس میں بھی آپ دوسرے کا مال تو کھاتے ہیں. آپ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ چیز پڑی ہے 100 روپے کی، اور میں آپ کو دوں گا 110 کی، 10 روپے میرا نفع ہوگا اس میں. تو ظاہری بات ہے باہمی رضامندی ہے، دوسرا بھی کہتا ہے کیا اس کا حق ہے، اس کو بھی کچھ ملنا چاہیے. بلا تقتلوا انفسکم، اور نہ ہی اپنوں کو قتل کرو. تمام انسان تمہاری برادری کے ہیں، تمہارے بھائی ہیں، تم سب کے سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو، وہ تمہارے اپنے ہیں، اپنوں کو مت قتل کرو. اس سے پہلے مال کا تحفظ، آبرو کا تحفظ وہ آ چکا، اب یہ جان کے تحفظ کا حکم آیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی جانوں کو قتل مت کرو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بڑا مہربان ہے، اس لیے یہ احکامات شریعت دے رہا ہے. ومن یفعل ذلک، اور جس کسی نے یہ حرکت کی، ناحق کسی کا مال کھایا، ناحق کسی کی جان کو قتل کیا، وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس نے حرکت کی زیادتی کرتے ہوئے ظلم کرتے ہوئے، فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم ان قریب اس کو داخل کریں گے آگ میں، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ، بڑی ہمارے لیے حوصلہ افزا آیت آ رہی ہے. اِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ، اگر تم بچو ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر انکم سیئاتکم، تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے. کبائر سے بچو، صغائر اللہ کا وعدہ خود ہی معاف کر دے گا. وضو کرو گے، حدیث میں آتا ہے کہ گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے کہ جاڑے میں درخت کے پتے جڑتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ ساری چھوٹی چھوٹی خطائیں خود ہی معاف کر دیتا ہے. بچرتے کہ بڑے بڑے گناہوں سے بچو، شرک سے بچو، قطرے ناحق سے بچو، حرام خوری سے بچو، زنا سے بچو، جھوٹ سے بچو. ایک پوری کبائر کی فہرست ہے جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر آئی ہے، ان سے بچ جاؤ. ہماری کیفیت اس کے بالکل برعکس ہے. ہماری کیفیت یہ ہے کہ بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے اور چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہم بڑے حساس ہوتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں تو بڑے حساس ہیں، اس نے ہاتھ کہاں باندھے ہیں، اس نے رفع دین کیا کہ نہیں کیا، اس نے آمین زور سے کہی کہ آہستہ کہی. بڑے بڑے مسجدوں کے اندر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو ہے وہ پوسٹر، انگوٹھے چومنے کا بیان، رفع دین کا بیان، فلاں بیان فلاں بیان. ان مسائل میں ہم بہت زیادہ حساس ہیں. مسجد کے باہر سب ایک ہی ہیں، ہر ایک کے گھر میں بے حیائی ہے. ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہر ایک کے گھر میں ڈرامے ہیں، بےہودگیاں ہیں، شادی بیاہ میں ہر ایک کے یہاں بےہودگیاں، بہائیاں، ہندوانہ رسومات ہیں. اکثر و بیشتر کمائی کے حوالے سے حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، اپنے ڈیوٹی 16 آنے نہیں دیتے، کاروبار میں دو نمبر کے سارے دھندے کرتے ہیں. باہر لگتا ہے کامل اتحاد ہے، وہاں کوئی اختلاف نہیں، لیکن مسجد میں آنے کے بعد ہم بڑے احساس ہو جاتے ہیں، یہ مسجد اس کی، یہ مسجد اس کی، یہ مسجد اس کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ یہود کے علماء کے لیے کہ تم مچھر تو چھان رہے ہوتے ہو اور پورے پورے اونٹ نکل جاتے ہو. ایک بادشاہ حاضر ہوا ایک بزرگ کے پاس، بڑی کوشش کی کہ بزرگ کسی طرح سے بادشاہ کے دربار میں آئے، تو وہ جاتے نہیں تھے، اللہ والے بادشاہوں سے دور ہی رہتے ہیں. بادشاہ خود ان کے پاس پہنچ گیا، دیکھا تو چہرہ پھیر لیا. بادشاہ نے کہا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں، مسئلہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے، خالی پوچھو. کہا کہ بعض اوقات مچھر کا خون لگ جاتا ہے کپڑے پر، کیا نماز ہو جاتی ہے؟ اس قدر غصہ آیا، کہا کہ تمہاری گردن پر کئی معصوم انسانوں کا خون ہے، تم نے اقتدار کے حصول کے لیے، اقتدار کے تحفظ کے لیے کئی لوگوں کو مروا دیا، تمہیں اس خون کی پرواہ نہیں ہے، اور مچھر کے خون کے حوالے سے تمہیں بڑی تکلیف ہے کہ پتہ نہیں سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اپنے تصور دین کو محدود کرنے کے حوالے سے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ جبریل امین کو اللہ نے حکم دیا فلاں فلاں بستیوں کو الٹ دو ان کے رہنے والوں کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اللہ ایک بندہ ایسا ہے ان بستیوں میں جو پلک جھپکنے میں آپ کی نافرمانی نہیں کرتا، بڑا انتہائی نیک اور پارسا، تقوی کا عروج ہے، پلک جھپکنے میں نافرمانی نہیں کرتا. فرمایا کہ پہلے بستی کو اس پہ الٹو، پھر باقی لوگوں پہ الٹو، میرے احکامات ٹوٹتے رہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. اپنے آپ کو مانجتا رہا، اپنی نیکی میں لگا رہا، اور بار میرے احکامات ٹوٹتے رہے، اسے پرواہ نہیں. تو دین کی تبلیغ کرنا، دوسروں کو برائی سے روکنا ہمارا فرض ہے، امت محمد کا خاص طور پر فرض ہے، اس لیے کہ کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم نبوت کے بعد اس امت کی ذمہ داری ہے. ہم آیتیں پڑھا ہیں سورہ بقرہ میں، وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر دین کی گواہی کا حق ادا کرو. سورہ آل عمران، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہماری ذمہ داری ہے. ان فرائض کو بھولے ہوئے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کے حوالے سے بہت زیادہ حساس ہیں. قرآن مجید کہتا ہے اپنے بڑے بڑے جو فرائض ہیں وہ ادا کرو، چھوٹے گناہ اللہ خود ہی معاف کر دے گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچو جن سے تمہیں روکا جاتا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری چھوٹی خطائیں ہم خود ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تمہیں داخل کریں گے بڑے عزت والے مقام میں. اب ذرا خواتین کے لیے ایک سخت آیت آنے والی ہے، اس سے پہلے تو ان کے حقوق آ رہے تھے، لیکن اب ذرا ایک سخت آیت آ رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حوالے سے ذرا خواتین کی ذہن سازی فرما رہا ہے، انہیں ذہنی طور پر وہ کڑوی گولی قبول کرنے کے لیے تیار فرما رہا ہے۔ فرمایا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، اور تمنا نہ کرو اس فضیلت کی جو اللہ نے تم میں سے بعض میں سے بعض کو دی ہے۔ اللہ کی دین ہے، کسی کو اللہ نے کسی اعتبار سے نوازا، کسی کو کسی اعتبار سے نوازا، تو ہمیں حسد نہیں کرنی چاہیے کہ اس کو یہ کیوں نعمت مل گئی، بلکہ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمت دے دے۔ لیکن حسد یہ ہے کہ آدمی جلے کہ اس کو یہ نعمت کیوں ملی ہے اور خواہش رکھے کہ اللہ کرے اس کی نعمت اسے چھن جائے، یہ وہ چیز ہے جو حسد ہے۔ تو تمنا نہ کرو اس فضیلت کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہوگا اس کا جو وہ خود کمائی کریں گے، جو نیکیاں کمائیں گے اس میں سے ان کو اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور خواتین کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا جو وہ کمائی کریں گے، خاتون نے جو نیکیاں کی ہیں خاتون کو اس کا حصہ ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ واسأل اللہ من فضلہ، بجائے حسد کرنے کے جلنے کے اللہ تعالی سے تم بھی اس کے فضل میں سے مانگو، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے، تمہیں بھی دے سکتا ہے، اس کے خزانے کو محدود تو نہیں ہے کہ کسی اور کو دے دیا تو تمہیں نہیں ملے گا، تمہیں بھی مل سکتا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہم نے ہر ایک کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں جو بھی چھوڑ مرے ماں باپ اور قرابت دار۔ دوبارہ وراثت کے احکامات کی طرف اشارہ، ہم نے بتا دیا ہے کہ مرنے والوں کے وارث کون ہوں گے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، ہاں جن سے تمہارا کوئی عہد ہوا ہے، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو تم انہیں ان کا حصہ دے دو، ان کے لیے کوئی وصیت کر جاؤ، ون تھرڈ وصیت کر سکتے ہو غیر ورثہ کے لیے، اور یا زندگی میں انہیں کو تحفہ حصہ کو دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ اب آ رہی ہے وہ کڑوی گولی کہ جس کے لیے اللہ تعالی نے خواتین کا پہلے سے ذہن بنایا ہے، اور اللہ تعالی نے جو ایک خاص فضیلت دی ہے مردوں کو گھر میں جو خواتین کو حاصل نہیں ہے، لیکن نیک بیبیاں نیک خواتین وہ ہیں جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں۔ فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد بیویوں کے اوپر حکمران ہیں، شوہر بیوی کے اوپر حکمران ہے، گھر میں آخری فیصلہ وہ ہوگا جو شوہر چاہے گا، ورنہ جھگڑا ہی رہے گا، برابر کے اختیارات ہوں گے تو کبھی بھی پھر معاملہ طے نہیں ہوگا۔ تو الرجال قوامون علی النساء، بیگمات کہتی ہیں کہ اس آیت کا ترجمہ مولوی غلط کرتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مرد عورتوں کے چوکیدار ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی حفاظت خود کرتا ہے۔ آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ چوکیداری والی بات نہیں ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم على بعض، جیسے کہ اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یہ معاملہ فضیلت کا ہے، اللہ نے فضیلت دی ہے گھر کا نظام چلانے کے لیے مرد کو عورت کے اوپر، وقتی فضیلت ہے، قیامت میں بیوی کو اس وجہ سے کوئی کمی نہیں ہوگی کہ تم بیوی تھی لہذا تمہارے نمبر کم ہے، اور مرد چونکہ شوہر تھا اور گھر کا حاکم تھا تو اس کو کچھ اضافی جو ہے وہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے، نہیں، وہاں تو جس نے جیسا عمل کیا ویسا۔ دنیا میں خاندان کے نظام کو چلانے کے لیے مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے اور اسے گھر کا حکمران بنایا ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، اور مردوں کی فضیلت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ شادی ضرورت ہے مرد کی بھی عورت کی بھی، لیکن مہر کون دے گا؟ مرد دے گا۔ اسی طرح سے گھر کا پورا خرچہ کس کی ذمہ داری ہے چلانا؟ وہ مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کے اوپر اللہ نے بوجھ ڈالا ہے، اگر مرد جان بوجھ کر یہ کام نہیں کر رہا تو گناہگار ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر والوں کے بیوی کے بچوں کے سارے اخراجات اٹھائے۔ فالصالحات قانتات، تو اب جو واقعی نیک بیویاں ہیں صالح بیویاں قانتات، وہ شوہر کی تابع دار ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری بہنوں کو اس آیت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو حکم دیا جاتا بیوی کو کہ وہ سجدہ کرے اپنے شوہر کو، اس قدر شوہر کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ بیوی کو شوہر کے اس مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وقتی طور پر یہ پابندی ہے، وہ کرے گی تو اللہ کے یہاں اجر ملے گا. اگر شوہر کے ساتھ زیادتی کرے گا لیکن وہ اپنے ذمہ داری پوری کر رہی ہوگی تو شوہر کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا، اس کو اس کی زیادتی کی سزا ملے گی. لیکن یہ ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، ہمارے ہاں الٹا ہوتا ہے. اپنے حقوق تو ہمیں خوب یاد رہتے ہیں، اپنے فرائض کو ہم بھول جاتے ہیں. آپ اپنا فرض ادا کیجئے، کوئی دوسرا اگر آپ کا حق ادا نہیں کر رہا تو اللہ کیا جا کے خود ہی جواب دے ہوگا. فصالحات و قانتات، جو نیک خواتین ہیں وہ تابعدار ہوتی ہیں شوہروں کی. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور ان کے پیچھے حفاظت کرتی ہیں ان چیزوں کی جن کی حفاظت کرنے چاہیے اللہ کی حفاظت کے سہارے. شوہر کے بستر کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کے رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کی کمزوریوں کو چھپا کے رکھتی ہیں، کسی کو بتاتی نہیں. شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، شوہر کی اولاد کی حفاظت کرتی ہیں. یہ ساری باتیں اس میں آ جاتی ہیں. نمبر ایک بستر، نمبر دو مال، نمبر تین راز، نمبر چار کمزوریاں، نمبر پانچ اس کی اولاد. واللاتی تخافون نشوزہن، البتہ وہ عورتیں کہ تمہیں جن سے اندیشہ ہو کہ وہ بغاوت کر رہی ہیں، نافرمانی کر رہی ہیں، شوہر کا کہنا نہیں مان رہی. فائزہن، تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انہیں سمجھاؤ. نہ سمجھے، واہجروہن فی المضاجع، تو ان کو ان کے بستروں سے علیحدہ کر دو. کچھ عرصے سمجھاتے رہو، پھر کچھ عرصے بستر سے علیحدہ کر دو. پھر بھی نہ سمجھے تو کچھ عرصے بعد وضربوہن، انہیں ہلکی سی سرزنش کرو. ہلکی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں آیا کہ چہرے پہ نہ مارو، ایسا نہ مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے. لیکن یہ ہے کہ ذرا سی بھی مار وہ اصل میں کافی ہوتی ہے کسی کو کسی کی اصلاح کے لیے، تادیب کے لیے. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، تو اگر اب وہ تمہارا کہنا ماننا شروع کر دیں، فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو پھر ان کے خلاف کوئی اور رستہ نہ تلاش کرو انہیں تنگ کرنے کا، انہیں مارنے کا، انہیں ستانے کا. کیوں؟ ان اللہ کان علیا کبیرا، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالی سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے. وقتی طور پر تمہیں اس نے بڑا بنایا گھر میں، لیکن تم مکمل بڑے نہیں ہو. اصل میں بڑا کون ہے؟ اللہ. وہ دیکھ رہا ہے، اس کے ہاں جا کے پھر تمہیں پوری پوری زیادتی کی جواب دہی کرنی پڑے گی. اگر یہ تین مرحلوں میں بھی اصلاح نہیں ہوتی اور بیوی شوہر کی اطاعت نہیں کرتی، تو پھر ابھی ایک چوتھا اور بھی رستہ ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر تم ڈرتے ہو، اندیشہ محسوس کرتے ہو کہ ان کے درمیان اب ضد پیدا ہو چکی ہے، فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مقرر کرو ایک منصف شوہر کے خاندان میں سے اور ایک منصف بیوی کے خاندان میں سے. وہ دونوں کے دونوں منصف آپس میں ملیں، دونوں کے موقف کو سنیں اور ان کو اصلاح کی کوشش کریں. ان یریدا اصلاح، اب اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیا کبیرا، بے شک اللہ علیمن خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے، باخبر ہے. یہ چار مرحلے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ان چار مرحلوں میں بھی اتفاق نہ ہو، تو پھر اجازت ہے کہ پانچویں شکل علیحدگی کی، کہ ایک طلاق دے کے بیوی کو علیحدہ کر دیا جائے. اب اگر کوئی شخص ان پانچوں کے پانچوں مرحلوں کو بائی پاس کر کے براہ راست تین طلاق دیتا ہے، تو پھر ہمارے فقہ کی اکثریت کہتی ہے کہ اس کو سزا ملنی چاہیے، اور سزا یہ ہے کہ وہ طلاق پکی ہو جائے گی. حضرت عمر نے اس طلاق کو نافذ کیا تھا، اور آئمہ اربعہ چاروں کے چاروں اس کے قائل ہیں کہ پکی طلاق ہو جائے گی. ہاں، اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے کہ نہیں، امام نے تیمیہ کی رائے پر وہ عمل کرتے ہیں کہ تین طلاق ایک ساتھ دی تب بھی ایک ہی واقع ہوگی. لیکن اکثریت کہتی ہے کہ سزا دینی چاہیے ایسے آدمی کو، کہ تم نے اتنی بڑی جسارت کی، قرآن مجید کے احکامات کو تم نے اس طرح سے نظر انداز کیا، طلاق دینے سے پہلے پانچ باتیں تھیں، تم نے پانچوں باتوں کو چھوڑ کر تم نے ڈائریکٹ چھلانگ لگائی اور تم نے تین طلاق دے دیا، بھگتو اس کو. دوبارہ اکثریت کے نزدیک تو تین طلاق ایک ساتھ دینے سے پکی طلاق واقع ہو جاتی ہے. امام تیمیہ رحمت اللہ علیہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اور پورا اہل حدیث مسلک یا شیعہ مسلک ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، زیادہ طلاق دینے سے بھی ایک مجلس میں طلاق ایک ہی واقع ہوتی ہے. اب اس کے بعد اسلام کے معاشرتی احکامات ایک ساتھ آ رہے ہیں. وعبد اللہ، پہلا حکم کہ اللہ کی بندگی کرو. معاشرے میں یہ بات طے ہو کہ ہر سطح پر اللہ کی غلامی، اللہ کی اطاعت ہوگی. بلا تشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا، اور والدین سے اس نے سلوک کرو. اللہ کے بعد قرآن پاک کہتا ہے خدمت کے حوالے سے حق والدین کا ہے. پہلا حق اللہ کا ہے، اس کی بندگی کرو، اور نمبر دو والدین سے اس نے سلوک کرو. ہاں، اطاعت میں اللہ کے بعد رسول ہے، محبت میں اللہ کے بعد رسول ہے، حقوق میں اللہ کے بعد والدین ہے. وبذل قربا، اور قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو. ولیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور محتاجوں کے ساتھ. ولجار ذل قربا، اور ایسے پڑوسی کے ساتھ خاص طور پر جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے. ولجار الجنب، اور ایسے پڑوسی کے ساتھ بھی جو رشتہ دار نہیں بلکہ اجنبی ہے. والصائب بالجم، اور جو تمہارے ساتھ وقتی طور پر بیٹھنے والا ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پر، آپ کے ساتھ کوئی اور آ کے بیٹھ گیا، وقتی پڑوسی آپ کا، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اس کو تکلیف ہو. بس میں آپ کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ نے سگریٹ سلگا دیا، اس بیچارے کو اب آپ تکلیف دے رہے ہیں، دھواں بھی مل رہا ہے، اور جو دھواں اندر جا رہا ہے اس سے اس کو بیماری کا بھی خطرہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے. یا کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں کہ جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. دفتر میں آپ کی کرسی اور کسی اور کی کرسی میز ایک ساتھ ہے، آپ ایسا کام کرتے ہیں کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. تو جو تمہارے ساتھ بیٹھنے والا ہے اس کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. وابن السبیل، اور مسافر کے ساتھ بھی. وما ملکت ایمانکم، اور جو بھی تمہارے غلام یا کنیزیں ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو کچھ خیال کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، اور جو بڑائیاں کرنے والا ہے. الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو کہ بخل کرتے ہیں. ویامرون الناس بالبخل، دوسروں کو بخل کا مشورہ دیتے ہیں. زیادہ جذباتی نہ ہو، کل کی بھی فکر کرو، بچے چھوٹے ہیں، کل بڑے ہوں گے، ان کے بھی خرچے ہوں گے. وہ چاہتے ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی بخل کریں تاکہ ہمداری کمزوری نمایاں نہ ہو، تو خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کے مشورے دیتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور جو اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، کہ اگر ظاہر ہو گیا تو لوگ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، مانگیں گے ہم سے، تو حالانکہ ہے بہت کچھ لیکن بڑا سادہ سا لباس پہنیں گے جان بوجھ کر، اور ایسی پوری پوری طرز اختیار کریں گے اپنی رہائش کی، بود و باش کی، کہ لوگ سمجھے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اور رکھیں گے چھپا چھپا کر. ورنہ مطلوب شہ تو یہ ہے جو اللہ کے رسول کا طرز عمل تھا، آپ کے پاس بڑے تحفے طائف آتے تھے، آپ سارے اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے، درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، بہت اچھی اعلیٰ ترین شکل ہے یہ، شکل اختیار کر رکھی ہے درویشانہ، اور مال سنبھال سنبھال کے بینک میں جمع کر رکھا ہے، تجوریاں بھری ہوئی ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ناپسندیدہ ہے. اگر ہے مال تو پھر نظر آنا چاہیے تمہاری پوری کی پوری زندگی میں، تمہارے کھانے میں، تمہارے لباس میں، تمہاری رہائش میں. یا تو اللہ کی راہ میں دو، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کو استعمال کرو. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. یہاں پھر کافر سے مراد وہ ہے جو ان احکامات کی خلاف ورزی کرے، وہ گویا عملی طور پر ان احکامات کے کافر ہیں. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے نہ آخرت پر ایمان رکھتے. یہ مضمون دوسری بار آ رہا ہے، سورہ بقرہ کے 36 رکوع میں آیا تھا، اور اب پھر سورۃ النساء میں یہ 6 رکوع میں آ رہا ہے. اس لیے کہ مال خرچ کرنے کا مقصد ہونا چاہیے اللہ کی رضا، اس کا مقصد ہے لوگوں کے اندر ایک دکھاوا، لوگ تعریف کریں کہ بڑا سخی ہے. مال خرچ کرنے کا مقصد ہوتا ہے آخرت کا اجر و ثواب، یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں واہ واہ ہو جائے، دنیا میں میری نام بھری ہو جائے، میرے نام کی تختیاں لگ جائیں، تصویریں آ جائیں اخبارات میں. تو ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور جو کوئی بھی جس کا بھی ساتھی شیطان ہو جائے وہ برا ساتھی ہے. شیطان پہلے تو روکتا ہے کہ مال خرچی مت کرو، بخل سکھاتا ہے، اور جب مال خرچ کر دیا تو پھر چاہتا ہے کہ دکھاوا ہو جائے اور اس کا یہ انفاق یہ ضائع ہو جائے. بہت برا ساتھی ہے، بہت برا دشمن ہے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور انہیں کیا ہو گیا تھا؟ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ ایمان رکھتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کرتے اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے، کوئی دکھاوا کرنے کی ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں. اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بے شک اللہ تعالیٰ تو بندوں پر ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے، وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی نیکی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بلکہ اپنے پاس سے بھی اللہ تعالیٰ شاندار بدلہ دے گا. اب ایک نازک آیت آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ آتا ہے ان احادیث میں جو قرآن مجید کی عظمت کے حوالے سے احادیث میں، احادیث کی کتابوں میں ہے. اللہ کے رسول کو قرآن سے کتنی محبت تھی کہ بعض اوقات صحابہ سے کہتے تھے مجھے قرآن سناؤ. اسی طرح کا واقعہ ہے کہ محفل ہے صحابہ اکرام کی، عبداللہ بن مسعود کو حکم دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے قرآن سناؤ، اتنا قرآن سے پیار. انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ پر تو قرآن مجید نازل ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ مجھے قرآن سننا دوسروں سے اچھا لگتا ہے. انہوں نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کی، اور جب آیت نمبر 41 پر آئے تو اللہ کے رسول کی آواز آئی کہ ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اور جب سر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے. یہ ہے وہ آیت. کیوں؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے رسول اپنی امت کے خلاف گواہی دیں گے. یہ باتیں ہمارے یہاں کم بیان ہوتی ہیں، شفاعت کی باتیں ہم بیان کرتے ہیں، یہ باتیں کم بیان کرتے ہیں. یہ باتیں قرآن میں کئی مقامات پر آئی ہیں، سورہ نحل میں بھی ہے، سورہ قصص میں بھی ہے. سورہ نحل میں دو مرتبہ ہے اللہ بلائے گا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس امت تک آپ نے میرا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور اللہ کے رسول گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا. حجت الوداع میں ان سے پوچھ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اب اللہ انہوں نے عمل کیا کہ نہیں، کہ یہ خود ذمہ دار ہے. تو چونکہ یہ گواہی امت کے خلاف جائے گی، اس قسم کا تذکرہ سن کر اللہ کے رسول رو پڑتے تھے، اس لیے کہ آپ کو امت سے محبت تھی. فرمایا فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ، بس وہ کیسا وقت ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں ایک گواہ کھڑا کریں گے. وَجَيْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کو اس امت پر گواہ بنائیں گے. جب بھی علا کا صلہ آئے گواہی کے ساتھ تو یہ گواہی خلاف ہوتی ہے. لام آئے تو حق میں، علا آئے تو خلاف. وَجَيْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو اس امت کے خلاف گواہ کے طور پر لے کر آئیں گے. آپ کہیں گے اللہ ان تک پیغام میں نے پہنچایا، آپ کا عمل کیا کہ نہیں کیا، آپ خود ان سے پوچھ لیجئے. اب اس کے بعد انفرادی طور پہ اللہ ایک ایک کو بلائے گا، پوچھے گا تم تک بات پہنچی تھی، یہ پہنچی تھی، عمل کیا کہ نہیں کیا، اپنی جواب دہی اب خود کرو. یوم اذی یبد الذین کفروا، اس روز چاہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا. واصحاب الرسول، اور جنہوں نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، تھے مسلمان لیکن اللہ کے رسول کے احکامات کو توڑتے رہے، وہ یہ چاہیں گے. لو تسوا بهم الارض، کہ کاش زمین ان کے برابر کر دی جائے، گویا وہ زندہ زمین کے اندر گاڑ دیے جائیں، انہیں اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے. وہ اللہ کے سامنے جواب دہی نہیں کر سکیں گے. بلا یکتمون اللہ حدیثا، لیکن وہ اللہ تعالی سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نماز کے قریب بھی مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. یہ ہے شراب کی حرمت کے حوالے سے دوسرا حکم. پہلا حکم ہم نے پڑھا تھا سورۃ البقرہ میں، 27 رکوع میں، اب یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے. پابندی لگا دی گئی کہ 5 اوقات جو نمازوں کے ہیں ان اوقات پہ شراب مت پیو، نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جاؤ. حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانتے ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. نشے میں تو پتہ نہیں آدمی کیا کہہ رہا ہوگا، کچھ سے کچھ پڑ جائے گا. واقعہ بھی آتا ہے روایات میں کہ نماز پڑھاتے ہوئے امام نے یہ کہہ دیا کہ قل یا ایھا الکافرون اعبدوا ما تعبدون، اے کافروں میں بھی عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. بالکل الٹی بات ہو گئی. فرمایا کہ نہیں، آئندہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جانا. بلا جنوبن، اور نہ ہی نماز کے قریب جاؤ جبکہ تم ناپاکی کی حالت میں، تم پر غسل واجب ہو. الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تمہیں راستہ بور کرنا ہو. یہاں وضاحت کی ہے مولانا اصلاحی صاحب نے کہ صلات کا مطلب نماز بھی ہے اور نماز کی جگہ بھی ہے، مسجد بھی ہے. تو یہ عابری سبیل سے مراد یہاں صلات کا وہ معنی مسجد والا. الا یہ کہ تمہیں مسجد سے گزرنا ہو، مسجد تمہاری راہ میں آتی ہو، آپ اعتکاف میں ہیں اور اس دوران سوتے سوتے غسل واجب ہو گیا. اب تو ظاہری بات ہے کہ مسجد کے اندر ہے، مسجد میں ناپاکی کی حالت میں جانا منع ہے، لیکن اب آپ کو مسجد سے گزر کر ہی تو باہر جانا پڑے گا مجبوری. یا بہت سارے صحابہ ایسے تھے کہ ان کے گھر ایسے تھے کہ مسجد نبوی سے گزر کر کہیں باہر جا سکتے تھے، اور گھروں میں اس زمانے میں نلکے ہوتے نہیں تھے، پانی ہوتا نہیں تھا، نہانے کے لیے کہیں باہر جانا ہے. تو سوائے اس کے کہ تمہیں مسجد سے گزرنا پڑے، یعنی مسجد تمہارے رستے میں آئے، تو نہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس جاؤ اور نہ ہی حالت جنابت میں. الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ تم راستہ عبور کرنے والے ہو. حتی تغتسلوا، جب تک کہ تم غسل نہ کر لو. وان کنتم مرضا، اور اگر تم ہو بیمار. او علی سفر، یا تم سفر پر ہو. او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آیا ہے. او لامستم النساء، اور یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہے، ان سے تم نے تعلق قائم کیا. فلم تجدوا ماء، اور پھر تم پانی نہیں پا رہے، کسی وجہ سے تم پر غسل واجب ہو گیا ہے یا تم پر وضو کرنا لازم ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن تمہیں پانی نہیں مل رہا. فتیمموا صعیدا طیبا، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے. فامسحوا بوجوہکم بایدیکم، اور مزہ کر لو اپنے چہروں کا بھی اپنے ہاتھوں کا بھی. غسل واجب ہے تب بھی یہی مسا ہوگا ہاتھوں کا اور چہرے کا، اور اگر وضو کرنا ہے تب بھی یہی ہوگا. تیمم کا طریقہ دونوں کے لیے ایک ہی ہے. تو جب تک پانی نہیں ملتا آدمی تیمم کے ذریعے سے نمازیں پڑھ سکتا ہے. اگر پانی کم بھی ہو اور وہ صرف ضروریات کے لیے ہو، کھانا پکانے کے لیے ہو، پینے کے لیے ہو، ڈر ہو کہ اگر وضو کر لیا غسل کر لیا تو پھر ضروریات کے لیے نہیں بچے گا، تب بھی اجازت ہے کہ تیمم کے ذریعے سے نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں. ان اللہ کان عفوباً غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. یہ سورہ نساء کا پہلا حصہ مکمل ہوا، 43 آیتیں، مسلمانوں سے خطاب اور احکامات شریعت معاشرتی سطح کے. اب اس کے بعد 14 آیتیں ہیں، آیت 44 سے 57 تک، کہ جن میں خطاب کا رخ یہود کی طرف ہے اور ان کے بعض جرائم کا تذکرہ ہے. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یہ بات پہلے بھی عرض کی گئی، مکمل کتاب قرآن ہے، کامل ہدایت. اس سے پہلے عبوری دور کے لیے جزوی ہدایات اللہ نے دین تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، تو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا. یشترون الضلالہ، وہ گمراہی جان بوجھ کے اختیار کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ اسلام دین برحق ہے لیکن پھر بھی کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں. بیوریدون ان تضل السبیل، اور وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے رستے سے ہٹا دیں. واللہ اعلم بعدائکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. وکفا باللہ ولیا، ڈرو نہیں، ان دشمنوں کے مقابلے میں اللہ کافی ہے تمہارے لیے بطور حمایتی. وکفا باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ بطور مددگار، اللہ تمہارے دشمنوں کو جانتا ہے، لیکن وہ تمہاری حمایت بھی کرے گا، تمہاری مدد بھی کرے گا. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو بات کو اس کے اصل مفہوم سے بدل دیتے ہیں. ویقولون سمعنا واسینا، کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا. حکم تھا کہو سمعنا واطعنا، بجائے اطعنا کے اسینا کہہ دیا. جب آپ نے پوچھا تم نے یہ کیا کیا، تو کہنے لگے کہ اپنے کان کی میل نکلوائی، آپ کے کان میں گڑبڑ ہے، ہم نے تو اطعنا کہا تھا، آپ اسینا سمجھ رہے ہیں. تو شرارت کرتے تھے اور الزام دوسرے کو دیتے تھے. وسما غیر مسمعین، اور کہتے ہیں کہ اے محمد سنو، اور ساتھ کہتے نہ سننے والا ہوتے ہوئے نہ سن سکو، ہلکے سے ساتھ یہ بھی کہہ دیا، وسما ہلکے سے کہہ دیا غیر مسمعین، گستاخی اللہ کے رسول کی شان میں. ورائنا لیم بالسنتہم، اور کہتے ہیں رائنا اپنی زبان کو ذرا موڑ کر، رائنا کے بجائے رائینا، اے ہمارے چرواہے. کسی نے کہا یہ تم نے کیا کہا، گستاخی کی ہے، آپ تو ہیں ہمارے دشمن، آپ کو ہماری ہر بات نہیں بس کوئی نہ کوئی گڑبڑ نظر آتی ہے، ہم نے تو رائنا کہا تھا. متانن فی الدین، وہ یہ باتیں کہتے ہیں دین میں بطور تانا، یعنی دین میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے، دوسروں کی نظر میں بھی اللہ کے رسول کے مقام کو گرانے کے لیے توہین کرتے ہیں، تاکہ دوسروں کی نظر میں بھی اللہ کے رسول کا مقام کم ہو جائے، کہ ان کے ساتھ اس انداز سے باتیں ہوتی ہیں معاذ اللہ. ولو انہم قالوا سمعنا، اور اگر انہوں نے کہا ہوتا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے مان لیا، وسما صرف وسما کہا ہوتا ساتھ غیر مسمعین کی گستاخی نہ کی ہوتی، ونظرنا بجائے رائنا کے ونظرنا کہتے کہ ہماری طرف نظر کرم کیجئے، لکان خیر اللہم باقوام، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور یہ بات بالکل سیدھی ہوتی. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان پر لعنت کی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، اس لیے یہ ایسی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں. فلا یؤمنون الا قلیلا، بس وہ نہیں مانیں گے مگر ان میں سے چند. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، تو اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزلنا، ایمان لاؤ اس پر، اس قرآن پر جو ہم نے نازل کیا ہے، مصدقا لما معکم، یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو پہلے سے تمہارے ساتھ موجود ہیں، من قبل ان نطمس وجوہن، اس سے پہلے کہ ہم تمہاری صورتوں کو مٹا دیں، فنردہا علی ادبارہا، اور یا ان کو تمہاری گردنوں کی طرف پھیر دیں، یعنی ہم تمہاری شکلیں بگاڑ دیں یا تمہارے چہروں کو ہم مروڑ کر انہیں پشت کی طرف کر دیں، او نلعنہم کما لعن اصحاب السبت، اور یا ہم ان پر ایسی لعنت کریں جیسی کہ ہم نے لعنت کی تھی ان لوگوں پر جنہوں نے ہفتے کے دن کے قانون میں ہیلا کیا تھا، اس کے حوالے سے نافرمانی کی تھی، اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا جن لوگوں نے ہفتے کے ضابطے میں زیادتی کی تھی. تفصیل آئے گی سورۃ الاعراف رکوع 21 میں. مکان امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے جو پورا ہو کے رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہودی آگے ذکر آ رہا ہے، کہتے تھے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں مشرکین نے مکہ کا دین زیادہ صحیح، مسلمانوں کی دشمنی میں شرک کو ایک سند دے رہے تھے، جانتے بوجھتے، جانتے بھی ہیں نبیوں کی تعلیمات ان کے پاس ہیں، لیکن یہ ہے کہ شرک کرنے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ زیادہ صحیح ہے، مسلمان ان کے مقابلے میں غلط ہیں، گمراہ ہیں، معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ شرک کی مذمت فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. صاف صاف کہہ دیا میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے علاوہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. وہاں بھی کھلی چھٹی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی امکان ہے کہ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ، اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا. ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس نے تو بہت بڑا طوفان اٹھا دیا، بہت بڑا جھوٹ بولا اس نے، بہت بڑا گناہ اس نے اٹھایا. اس حوالے سے اتنا یہ اہم مضمون ہے کہ اس سورت میں دو مرتبہ آئے گا. یہ پہلی مرتبہ یہ آیت نمبر 48 ہے، اس کے بعد آیت نمبر 116 میں بھی آئے گا. ہر مسلمان بھائی اور بہن کے لیے ضروری ہے کہ وہ سمجھے کہ شرک کیا ہے اور شرک کی مختلف اقسام کیا ہے، ان سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش کرے۔ اس حوالے سے الحمدللہ ڈاکٹر سارا احمد صاحب کی ایک کتاب ہے حقیقت و اقسام شرک، یہ کتاب کیسٹ میں بھی موجود ہے، ڈی وی ڈی کی شکل میں بھی موجود ہے، کتابی شکل میں بھی موجود ہے۔ کئی علماء اکرام نے ڈاکٹر صاحب کے اس خطاب کی جو ہے وہ تحسین کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے شرک کی حقیقت کو بھی واضح کیا اور شرک کی اقسام ان کو بھی ڈاکٹر صاحب نے واضح کیا۔ انشاءاللہ آیت نمبر 116 کے ذیل میں میں کچھ تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن یہ ہے کہ یہ کتاب بھی ہمارے گھروں پہ ہونی چاہیے اور ہمیں سے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی اللہ کیا معافی نہیں، اور یہ جرم ہر دور میں ایک نئی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ لہذا اس کی ہر نئی صورت کو پہچاننے کے حوالے سے ہمارے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے، ہم پہچان لیں کہ یہ شرک ہے اور اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ آگے فرمایا الم ترى الى الذين يزكون انفسهم، اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں، اپنے تزکیے کے بڑے ڈھنڈورے پیٹتے ہیں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں۔ اشارہ ہے یہود کے علماء کی طرف۔ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ وہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ بلا یظلمون فتیلا، اور ان کے اوپر تاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے نبی دیکھے تو صحیح کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر کیسے جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ جھوٹ ہم نے کل پڑھا کہ غیر یہودی کے ساتھ جو مرضی کرو کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ان اللہ عہد الینا اللہ مومن علی رسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہ آج ہی پڑھ لیا، یہ جھوٹ ان کا کہ اللہ نے ہم سے تو وعدہ لیا ہے کہ ہم کسی رسول کی بات نہ مانیں جب تک کہ ایسی قربانی پیش نہ کرے جس کو آ کے آگ کھا جائے۔ ما انزل اللہ ولا بشر من شیء، آگے آئے گا ان کا جھوٹ، اللہ نے آج تک کسی پہ کوئی کتاب نازل ہی نہیں کی۔ تو یہودی ایسے ڈھیٹ تھے اور ایسے بڑے مجرم تھے کہ اللہ کے ساتھ بھی جھوٹی باتیں منسوب کرتے تھے۔ دیکھو کیف انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو تو صحیح کہ وہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ وکفا بہی اسم مبینہ، اور یہ چیز واضح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا ہے؟ یؤمنون بالجبت، یہ مکہ جا کر بتوں پر ایمان لا رہے ہیں، مکے والوں کو خوش کرنے کے لیے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، والطاغوت اور شیطانوں کی۔ ویقولون للذین کفروا، اور کہتے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی مکے والوں کے بارے میں، ہؤلاء احد من الذین آمنوا سبیلا، کہ یہ لوگ اہل ایمان کے مقابلے میں زیادہ صحیح راہ پر ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی۔ ومن يلعن اللہ فلن ترد له نصیرا، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، جس پہ اللہ لعنت کرے، اے نبی آپ اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک، اگر ان کے پاس اختیار میں سے کچھ حصہ ہوتا، فیض اللہ یوتون الناس نقیرا، تو یہ لوگوں کو ایک دل کے برابر نہ دیتے، اس قدر بخیل اور کنجوس ہے اور متعصب ہیں کہ اگر ان کے پاس اختیار میں سے کچھ ہوتا تو یہ انسانوں کو محروم کر دیتے دل بھر نعمت سے بھی۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا؟ انہیں بنی اسماعیل پر حسد ہے کہ اللہ نے کیوں ان میں سے نبی پیدا کر دیے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، ارے ہم نے تو آل ابراہیم ہی کو کتاب اور حکمت دی ہے، حضرت محمد بھی آل ابراہیم میں سے ہیں جیسے تم آل ابراہیم میں سے ہو، تو یہ تمہارے بنی اسماعیل تمہارے کزن ہیں، کیوں ان سے تم حسد کرتے ہو؟ یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ وآتیناہم ملکاً عظیماً، اور ہم نے آل ابراہیم کو عظیم بادشاہت بھی دی۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، البتہ آل ابراہیم میں سے کچھ وہ تھے کہ جو اللہ کے رستے پر، اللہ کی دعوت پر، اللہ کے احکامات پر ایمان لائے، اور کچھ وہ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر ایمان لانے سے رک گئے۔ وکفا بجہنم سعیرا، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جہنم کافی ہے تہکتی ہوئی آگ ہونے کے اعتبار سے۔ اب قرآن مجید کی بڑی سخت آیت آ رہی ہے، ہلا دینے والی۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، بے آیات نہ ہماری آیتوں کا، سوف نسلیہم نارا، ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے آگ میں، کلما نزجت جلودہم، جب بھی ان کی کھالیں جلیں گی، بدلناہم جلودن غیرہا، ہم بدل کر دوسری کھالیں لے آئیں گے۔ اس لیے کہ اصل سوزش محسوس ہوتی ہے کھال پر، کھال جل جائے تو نیچے گوشت پہ سوزش محسوس نہیں ہوتی آگ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بھی ایک کھال جلے گی ہم دوسری کھال لے آئیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ لَيَذُوقُ الْعَذَابَ، ہم بدل کر کھال کیوں لائیں گے دوسری، تاکہ وہ مسلسل عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا، بے شک اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کر رہے ہیں، سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اور ان باغات میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، دائمی طور پر ان میں رہیں گے۔ اللہ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، اور وہاں پر ان کے لیے ہوں گے پاکیزہ جوڑے، وندخلہم ذللن ذلیلا، اور ہم انہیں داخل کریں گے بڑی گنی چھاؤں میں، جنت کی چھاؤں بڑی گنی ہوگی۔ یہاں پر آ کر دوسرا حصہ سورہ نساء کا مکمل ہو گیا، اور جو بنی اسرائیل بلکہ خاص طور پر یہود سے خطاب تھا وہ مکمل ہوا۔ اب اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوگا، جس میں ایک طویل خطاب مسلمانوں سے، انشاءاللہ اسے کل پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات۔